أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کرنے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں، سماعت فرما لیے جائیں زیادہ بہتر ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج یہ فقہ کا عید سے پہلے آخری درس ہے، اور عید کے بعد بھی درس کا سلسلہ فوراً ہی شروع نہیں ہو سکے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید کے بعد یہاں آپ لوگوں کے امتحانات ہیں. جب امتحانات ختم ہوں گے اس کے بعد نئے سرے سے ایک نئے عنوان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوگا. چنانچہ آج آخری درس ہونے کا بات ہے، آج آخری درس ہونے کے حوالے سے اب نئے عنوان کا آغاز 16 ستمبر تک معطل رہے گا، اور 17 ستمبر سے انشاءاللہ نئی کلاس شروع ہوگی جو ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو قریب قریب یہ 16-17 دن مسلسل درس نہیں ہوں گے، کچھ عید کی وجہ سے، کچھ یہاں امتحانات کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ صبح سے کئی فون مجھے آ چکے ہیں کہ کیا آیت اللہ کھوئی کہ یہاں آج عید کا دن ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے میرے پاس کوئی تصدیق نہیں آئی اب تک، اگرچہ اڑتی اطلاعات آتی رہتی ہیں مگر کوئی تصدیق شدہ اطلاعات ابھی تک نہیں ملی مجھے کہ دنیا میں کسی جگہ کوئی چاند ثابت ہو گیا ہو. چنانچہ آیت اللہ کھوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے بھی آج روزہ رکھیں، اگرچہ آج ان کا 30واں روزہ ہوگا. آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے آج 29واں روزہ رکھ رہے ہوں گے، اور آیت اللہ کھوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے 30واں روزہ رکھ رہے ہوں گے. تو آغا کھوئی کے یہاں کل تو بہرحال عید ثابت ہو جائے گی، آیت اللہ سیستانی کے یہاں عید ثابت ہوتی ہے نہیں اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ چاند ہوتا ہے یا نہیں. چنانچہ جن حضرات نے صبح سے کئی فون مجھے کیے ہیں وہ زحمت نہ کریں مزید فون کرنے کی. میں خود یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی آیت اللہ کھوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی کہ جس سے آج عید ثابت ہو جائے. چنانچہ آج روزہ رکھا جائے، کل انشاءاللہ ان کی عید ہے، اور آغا سیستانی والے اپنے مرضی کے مسئلے کے مطابق عمل کریں. آئیے اب گفتگو کا اختتامی حصہ ہے فطرے کے حوالے سے. جو اختتامی مسائل ہیں وہ ذرا زیادہ قابل توجہ ہیں. مسئلہ نمبر 1184، یجوز و نفل زکاۃ الفطرۃ الی الامام علیہ السلام او نائبہ و ان کان فی البلد من یستحقہ، والاحوۃ لزوما عدم النقل الی غیرہما خارج البلد مع وجود المستحق فی. فرماتے ہیں کہ فطرہ نکال دینے کے بعد، گزارش پہلے کر چکا تھا میں کہ اگر کسی مقام پر ہم رہ رہے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اسی مقام پر فطرہ نکالا جائے. اگر میں کراچی میں رہ رہا ہوں لیکن میرے کچھ پیسے اندرون سندھ کہیں پڑے ہوئے ہیں تو میں اپنا فطرہ وہاں بھی نکال سکتا ہوں. گلگت میں پڑے ہوئے ہیں تو میں اپنا فطرہ وہاں بھی نکال سکتا ہوں. جو افراد دبئی میں رہ رہے ہیں یا انگلینڈ میں رہ رہے ہیں وہ اپنا فطرہ چاہیں تو انگلینڈ میں بھی نکال سکتے ہیں، کراچی میں اگر ان کے پاس پیسے پڑے ہیں تو کراچی میں بھی وہ اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں. جس شہر میں بھی فطرہ نکالا جائے، اب رہے کسی اور شہر میں رہیں کوئی حرج نہیں، مگر جس شہر میں بھی فطرہ نکالا جائے اس شہر سے دوسرے شہر میں فطرہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا فطرہ دوسرے کسی شہر میں منتقل نہیں کیا سکتا. اور دوسرے کسی شہر میں منتقل نہیں کیا سکتا اس لیے اپنے شہر میں مستحقین کو تلاش کر کے دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ کے اپنے شہر میں مستحقین نہ ہوں تو الگ بات ہے، پھر دوسرے شہر کی باری آئے گی. لیکن یہ والا حکم مجتہد کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فطرہ مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس جمع کرانا چاہتے ہیں تو پھر لازمی نہیں ہے کہ ہم شہر سے منتقل نہیں کر سکتے, پھر منتقل کیا جا سکتا. یعنی مجتہد تک فطرہ پہنچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں فطرہ بھیجنا پڑے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس صورت میں بھیجا سکتا. لیکن مستحق کو فطرہ اگر دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے شہر میں مستحق موجود ہیں تو وہیں فطرہ دیا جائے گا. احتیاط لازمی ہے کہ دوسرے شہر میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. نعم اذا سافر عن بلد التکلیف الى غیرہ جاز تبقاہ فی البلد الاخر. ہاں اگر وہ سفر اختیار کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں, بہت سارے لوگ زیارت پر جا رہے ہوتے ہیں, عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں, تو اگر وہ عید کی رات ہی کو سفر کر رہا ہے یا عید سے ایک دو دن پہلے سفر کر رہا ہے تو اب جس شہر میں وہ پہنچ گیا ہے وہاں اگر فطرہ اپنا ادا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. وہ رہنے والا کراچی کا ہے, وہ رہنے والا مثلا سندھ کا ہے, مگر اپنا فطرہ وہ کربلا میں ادا کرنا چاہتا ہے یا نجف میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اگر سفر کر کے وہ دوسرے شہر میں پہنچ گیا ہے تو وہاں وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے. گزارش مجھے دوبارہ کرنا پڑے گی اس لیے کہ تمام لوگوں تک میری یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ آج کا درس یہ آخری درس ہے اور اس کے بعد قریب قریب 17 دن چھٹی رہے گی, 5 دن عید کی چھٹیاں ہوں گی اور اس کے بعد یہاں امتحانات کی چھٹیاں ہوں گی. تو 16 ستمبر تک درس نہیں ہوگا, 17 ستمبر ہفتے کا دن پڑتا ہے سیٹرڈے, 17 ستمبر سے یعنی سیٹرڈے سے انشاءاللہ درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا ایک نئے عنوان کے ساتھ. فطرے کے جو مسائل آپ کے سامنے ابھی بیان ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے اور یہ درس بھی آخری ہوگا. پھر 17 ستمبر کو نئے عنوان کے ساتھ ایک نیا درس کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. اور دوسری گزارش بھی میں کر دوں, شاید اطلاع سب تک نہیں پہنچی ہے, کہ صبح سے آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں نے مجھے بہت سارے فون کیے ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی اب تک عید ثابت نہیں ہوئی, میرے نزدیک کم از کم عید ثابت نہیں ہوئی ہے. مختلف مقامات سے اطلاع آ رہی ہیں مگر جسے کہا جائے چاند ثابت ہونا, یہ چاند اب تک ثابت نہیں ہوا ہے. چنانچہ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے بھی آج روزہ رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ان کا 30واں روزہ ہوگا, آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کا 29واں روزہ ہے, آغائے خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کا 30واں روزہ ہے. تو جو آغائے خوئی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں کل بہرحال ان کی عید ہے, کل وہ عید منائیں گے, لیکن آج کم از کم کہیں کسی مجتہد کے حوالے سے عید ثابت نہیں ہوئی, چنانچہ آج تو سب کو روزہ رکھنا ہے. جہاں تک میری اطلاع پہنچ گئی ہے, اگر ان کے جاننے والے ادھر ادھر کہیں ہیں تو انہیں بھی اطلاع کر دیں اس طرح سے, برائے مہربانی مجھے بہت زیادہ فون نہ کریں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں مجھے, تو عید کے حوالے سے مزید فون نہ کیے جائیں. نہ آغائے خوئی کے نزدیک سے عید ثابت ہوئی ہے اور آغائے سیستانی کے نزدیک تو ابھی آج 29واں روزہ ہے, لہذا آج دونوں مجتہدین کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے. یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی کہ فطرہ نکالیں گے کیسے, اور فطرہ جب ہم نکال لیں گے تو مستحق کو کیسے دیا جائے گا, اپنے پاس نکال کے رکھ دیں, دو دن بعد دیں, فوراً دیں, اپنے شہر میں دیں, دوسرے شہر میں دیں, یہ سارے مسائل مکمل ہو گئے. اب آئیے جس مستحق کو فطرہ دیا جائے گا, فطرے کی اصل میں مصارف کیا ہیں, کہاں فطرے کو استعمال کیا جائے. تو عین ممکن ہے کہ باقی مجتہدین کے یہاں ذرا سا اختلاف ہو. ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن مقامات پر زکوٰۃ استعمال کی جاتی ہے ان تمام مقامات پر فطرہ استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ فقط غریب فقراء کو دیا جائے. اب اس میں شرائط ہیں, جن غریب افراد کو دیا جائے گا اس میں لازم ہے کہ وہ شیعہ ناشری ہوں, وہ بے نمازی نہ ہوں, وہ علل اعلان گناہ کرنے والے نہ ہوں, وہ فطرے کی رقم کو کسی غلط کام میں استعمال کرنے والے نہ ہوں, شراب پینے والے نہ ہوں. یہ ساری شرطیں موجود ہیں, چنانچہ جس غریب آدمی کو فطرہ دیا جائے گا ان میں ان شرائط کو دیکھ کر اسے فطرہ دیا جائے گا. اور احتیاط لازم یہ کہ یہ فقط غریب افراد ہی کو فطرہ دیا جائے، باقی زکات کے مصارف میں فطرے کو صرف نہ کیا جائے. فصل مصرف زکات الفطرہ، اب یہ فصل شروع ہو رہی ہے کہ زکات کیا، یہ اپنے فطرے کا مصرف کیا ہے، کہاں استعمال کیا جائے گا. الاحوط لزوماً اختصاص و مصرف زکات الفطرۃ بالفقراء والمساکین، کہتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ فطرے کی رقم یا فطرے کی جنس یہ فقط غریب اور فقیر افراد کو دیا جائے، باقی کسی زکات کے مصرف میں استعمال نہ کیا جائے. لیکن جن غریب اور فقیر افراد کو دیا جائے اس میں یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی، مع استجماع شروط المتقدمت فی زکات المال، کہ ان میں وہی شرائط پائی جانی چاہیے جو زکات کے مستحقین کے بارے میں بیان ہو چکی تھی. وہ وہی ہیں جن کا تذکرہ میں کر چکا ابھی، بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتے ہوں، شراب نہ پیتے ہوں، اور فطرے کی رقم کو کسی غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے. اب فطرے کی رقم کو غلط کام میں استعمال نہیں کریں گے، اگرچہ میں نے یہ سارے مختصر طور پر آپ کو بتا دی، مگر چونکہ زکوٰۃ کے باب میں خود آیت اللہ سیستانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو خاص اس حوالے کا مسئلہ زکوٰۃ کے چیپٹر سے پڑھ رہا ہوں میں. یہ المبحث الثانی اوصاف المستحقین، مستحقین کی صفت کیا ہے کہ جن کو فطرہ یا زکوٰۃ دی جائے، اس میں دوسری صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلی صفت تو یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے، دوسری صفت یہ کہ اللہ یصرف الآخذ فی الحرام، جو فطرہ لینے والا ہے وہ اس کو حرام کام میں استعمال نہیں کرے گا. فلا تؤتی لمن یصرفها فیہ، لہذا اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا جو اس کو حرام کام میں استعمال کرے گا. بل الاحوط لزوما اعتبار ان لا یکون فی الدفع الیہ اعانت علی الاسم و اغراء بالقبیح، بلکہ احتیاط لازم ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ میں استعمال نہ کرے بلکہ گناہ کے مدد کے کام میں بھی استعمال نہ کرے، اور ایسے کسی کام میں بھی استعمال نہ کرے کہ جو قبیح کام سمجھے جاتے ہیں، برے کام سمجھے جاتے ہیں، اس میں بھی کہیں پر یہ رقم استعمال نہ کرے. ایک تو ہو گیا ڈائریکٹ گناہ کا کام کرنا کہ مثلا فطرے کی رقم سے ہیروئن لیا اور پی لیا، یہ تو ڈائریکٹ گناہ کا کام ہے. دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ گناہ کا کام نہیں مگر اس کے ذریعے سے مدد کر گناہ میں مدد دے رہے ہیں، مثلا ایسی سی ڈی خرید کے آ گئے یا ایسی سی ڈی کرائے پر لے لی کہ جس سے بچے انڈین فلم دیکھیں گے یا فوج فلم دیکھیں گے، خود تو گناہ نہیں کر رہے مگر دوسروں کو گناہ کرنے میں مدد دے دی، تو ایسے کام میں بھی یہ فطرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. احتیاط الگ ہے، یہ ہو گئی گناہ کرنا یا گناہ میں مدد کرنا، بلکہ اس سے بھی آگے اغراء بالقبیح، قبی عمل انجام دینے والے کام میں بھی فطرے کی رقم کو استعمال نہ کی جائے. احتیاط الگ، قبی عمل کا مطلب ہے اگرچہ وہ گناہ کا کام نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، مگر اس کے باوجود معاشرے کے اعتبار سے وہ برا کام سمجھا جاتا ہے، قبی کام سمجھا جاتا ہے. قبی کام سمجھا جاتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا فرض کیجئے کہ کسی طالب علم کو دے رہے ہیں، تو طالب علم ایسا کہیں نہ ہو کہ وہ عید کے دن ٹائی وائی لگا کے وہ لوگوں کے سامنے گھومتا پھرتا رہے. طالب علم کا ٹائی لگانا اچھا نہیں ہے. جی یہ احتیاط واجب ہے کہ فقط فقراء اور غریب کے لیے استعمال کیا جائے، زکوٰۃ کے باقی مصارف میں استعمال نہ کیا جائے. یہ آیت اللہ سیستانی کا نام ہے. اچھا تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود اگر کبھی کام معاشرے میں برا کام سمجھا جا رہا ہے تو ایسا کام نہ کرے، ایسے کام میں فطرے کی رقم کو استعمال نہ کیا جائے. وَإِن لَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهَا فِي الْحَرَامِ، اگرچہ وہ حرام میں استعمال نہیں کر رہا مگر اس کے باوجود معاشرے میں ایک کام برا سمجھا جا رہا ہے، اس میں اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا. کما جیسے فرض کیجئے کہ کچھ نوجوان ہوتے ہیں وہ عید کے دنوں میں سائلنسر لگا کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اگر فرض کیجیے کہ فطرے کی رقم کسی کو دی، وہ کرائے پر لیا ہے اس طرح کی موٹر سائیکل، وہ ایسی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یا مثلا فطرے کی رقم دی اور وہ پٹاخے پھوڑنے میں استعمال کر رہا ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے قبیح کام ہیں اس میں بھی یہ رقم استعمال نہ کریں، اگرچہ حرام نہیں ہے. مطلب طالب علم کے لیے ٹائی پہننا حرام نہیں ہے، مگر پھر بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. کما ان الاحبت لزومن عدم و اعتائها لتارک الصلاۃ و شارب الخمر والمتجاہر بالفسق، اسی طرح سے احتیاط لازم ہے کہ بے نمازی کو فطرہ نہ دیا جائے، شراب پینے والے کو نہ دیا جائے، اور جو علل اعلان گناہ کرتا ہو متجاہر بالفسق، علل اعلان سامنے فسق والا کام کر رہا ہو، مرد ہے تو داڑھی نہیں رکھی ہے، عورت ہے تو حجاب صحیح نہیں کیا، سامنے نظر آ رہا ہے، ایسے کسی شخص کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَسْتَحِقُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَازَ دَفْعًا إِلَى غَيْرِهِ، اگر کوئی شخص ایسے شہر میں رہتا ہے کہ جہاں مومنین نہیں ہے، مستحق مومن نہیں ہے، مستحق مومن اگر وہاں پر نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر مومن کو دے سکتا ہے، یعنی غیر مومن کا مطلب دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ اپنے علاقے میں اگر مومن کو پایا جاتا ہے تو مومن مستحق ہی کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتا. ہم اگر کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہے، مثلا پناما میں رہ رہا ہے، پناما کا پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں آپ، وہاں رہ رہا ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی مومن نہ ملے، مستحق مومن نہ ملے، تو پھر کسی دوسرے مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن ولا یجوز اعطاؤها للناصب، اگر دوسرے مسلمانوں کو بھی دینے کی اجازت ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ناصبی کو دینے کی اجازت ہے. ناصبی یعنی جو اہل بیت سے دشمن رکھتا ہے، امیر المومنین سے دشمنی رکھتا ہے، ایسے کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو دینے کی اجازت ہے، مگر جو امیر المومنین یا ان کی اولاد سے دشمنی رکھنے والا ہے ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں بات آ گئی ہے تو اس کا تذکرہ بھی سنتے چلیں. ابھی حالیہ چند دنوں ہی میں، پچھلے دو تین چار دن میں ہی، ایک صاحب نے ایک بڑا اچھا سوال ہم سے کیا تھا. امیر المومنین کے حوالے سے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنی رکھنے والے ہیں اور ان کو اور ان کے اولاد کو اچھا نہیں سمجھتے، برا بلا بھی کہتے ہیں، یہ ناصبی کہلاتے ہیں. یہ پاکستان کے محدود علاقوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ناصبی. دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ناصبی کہلاتے ہیں، امیر المومنین کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے اولاد کو برا. یہ ایک گروہ ہے جو مولا کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہے جو مولا کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہے. وہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ علی الہی فرقہ، مولا کو اللہ سمجھنے والا، علی اللہ، مولا کو اللہ سمجھنے والا فرقہ. اس فرقے کا نام ہے غالی، اس کو غالی کہا جائے گا، کہ جو مولا کو علی کو اللہ سمجھے وہ غالی ہے، اپنے مرتبے سے بہت بڑھا دیا. نصیری بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ غالی اور نصیری، اس کے بارے میں ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اگر ایسے غالی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ جی نہیں، نہیں ہو سکتے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ جی نہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک ناصبی ہے، ایک غالی ہے، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ناصبی ہمارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، تو دشمن سے انسان پہلے ہی الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھتا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے. ہمیشہ دشمن ممالک کی طرف اپنی توپیں ہوتی ہیں، اپنے سارے ہتھیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ دشمن ممالک سے زیادہ انسان ہوشیار رہتا ہے. چنانچہ ناصبی اتنا خطرناک ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ بہرحال ہم الرٹ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے. جبکہ غالیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نصیریوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ہمارے اعضا خانوں میں آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہماری تقریروں میں آتے ہیں، بلکہ کچھ تو ہمارے ممبروں پہ بھی چڑھ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، بلکہ بہت بڑا گہرا دوست سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ بھی دائرہ اسلام سے خالی، اور یہ بڑے خطرناک ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو دشمن سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ان کو ہم اپنا مخالف سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ان کو ہم اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ دوست سمجھنے کے بعد جتنا یہ نقصان ہمیں پہنچا سکتے ہیں دوسرے نہیں پہنچا سکتے، نہ سبھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان یہ غالی پہنچائیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ غالی افراد بھی دین اسلام سے خارج ہیں، چنانچہ اگر ہمارے درمیان اس طرح کا کہیں ٹولہ نظر آتا ہے تو ان کی بھی بالکل ایسے ہی مخالفت ہونا چاہیے جیسے ناصبی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مثلا نمبر 1185، تحرم فطرت غیر الحاشمی علی الحاشمی و تحل فطرت الحاشمی فطرت الحاشمی علی الحاشمی وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ اگر غیر سید ہے تو غیر سید کا فطرہ سید پر حرام ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو سید پر حرام ہوتی ہے، عام صدقہ نہیں، عام صدقے میں تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ غیر سید سید کو صدقہ دے سکے، لیکن یہ والا جو صدقہ ہے جس کو فطرہ کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ غیر سید کی زکوٰۃ یا فطرہ سید پر حرام ہے، وہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر سید نے فطرہ نکالا ہے تو وہ سید کو بھی دے سکتا ہے، غیر سید کو بھی دے سکتا ہے، سید و غیر سید دونوں سید کا فطرہ لے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ والعبرۃ علی المعیل دون العیال، فلو کان العیال حاشمیا دون المعیل لم تحل فطرته علی الحاشمی۔ اب یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے تو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سید لڑکی سے غیر سید لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، یہاں تو اس مسئلے کو سب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سارے مجتہدین نے اس کی اجازت دی کہ سید لڑکی سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے، اور الٹا تو سب سارے اجازت دیتے ہیں کہ سید لڑکے کا نکاح غیر سید لڑکی سے، اس کو تو کوئی منع ہی نہیں کرتا، بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ لڑکا غیر سید ہے، لڑکی سید ہے، اور ان کے بچے بھی ہیں، اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا سب کا فطرہ نکالے، اپنی بیوی کا بھی فطرہ نکالے گا، تو خود غیر سید ہے، بیوی سید ہے، تو فطرہ کون سا نکالے، سید والا فطرہ نکالے یا غیر سید والا؟ اپنا جو فطرہ نکالے گا وہ تو غیر سید والا نکالے گا، مگر بیوی کا جو فطرہ نکالے گا کون سا فطرہ نکالے گا، وہ سید والا فطرہ نکالے گا یا غیر سید والا؟ کہتے ہیں اس میں ایک کلیہ ہے، ایک فارمولہ ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہمیشہ سربراہ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے، اور اسی اعتبار سے فطرہ نکالا جائے گا۔ سربراہ اگر غیر سید ہے تو اس کے اہل و عیال میں چاہے سید بھی آ جاتے ہوں مگر وہ فطرہ غیر سید کا مانا جائے گا، اور غیر سید کا اگر فطرہ مانا جائے گا تو پھر وہ فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، چاہے جو عیال ہیں بیوی ہے وہ سید ہے اس کا بھی فطرہ نکالا مگر وہ بھی سید کو نہیں دے سکے، اس لیے کہ دار و مدار وہ ہے کہ جو فطرہ نکالنے والا ہے سربراہ، اگر وہ غیر سید ہے تو فطرہ نکالنے کے بعد وہ سید کو نہیں دے سکتا، غیر سید ہی کو دینا پڑے گا، اور معاملہ الٹا ہو جائے کہ لڑکا سید ہے اور لڑکی غیر سید ہے، تو اب کیا ہوگا، یہ فطرہ اپنا نکالے گا وہ تو سید والا فطرہ ہو گیا، لیکن اپنی بیوی کا جو فطرہ نکالے گا وہ تو غیر سید ہے، کوئی حرج نہیں، بیوی غیر سید بھی ہے مگر بیوی کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، دیکھا اس کو جائے گا جو فطرہ نکالنے والا ہے، نکالنے والا اگر سید ہے، سربراہ اگر سید ہے تو یہ سید کا فطرہ مانا جائے گا، اور سید کا فطرہ مانا جائے گا تو سید و غیر سید سب کو دیا جا سکتا ہے۔ فلو کان العیال حاشمیاً دون المعیل، لہذا اگر صورتحال ایسی ہو کہ بیوی بچے یہ سید ہوں لیکن سربراہ یہ غیر سید ہو، تو لم تحل فطرتہ علی الحاشمی، چونکہ سربراہ غیر سید تھا لہذا اب یہ جو فطرہ نکالے گا وہ سید پر جائز نہیں ہے، سید پر حلال نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمُعِيلُ حَاشِمِيًا وَالْعَيَالُ غَيْرُ حَاشِمِي حَلَّتْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْحَاشِمِي. لیکن اگر سربراہ فطرہ نکالنے والا وہ سید ہے، پھر چاہے اس کے بیوی بچے غیر سید ہوں تو کوئی حرج نہیں، اب یہ جو فطرہ نکالے گا وہ سید کو بھی دے سکتا ہے اور غیر سید کو تو دے ہی سکتا ہے. یجوز للمالک دفع فطرتہ الی الفقراء بنفسہ. خمس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ خمس اپنے ہاتھ سے مستحق کو نہیں دے سکتے، یہ مجتہد یا اس کے وکیل کو دینا ہوتا ہے، مگر فطرے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے. فطرہ مستحق کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، جو بھی غریب آدمی ہے فطرہ خود اپنے ہاتھ سے دیا جا سکتا ہے. لیکن والاحوط استحبابا والافضل دفعها الى الفقيه، لیکن احتیاط مستحب اور افضل یہ ہے کہ یہ بھی فقی کے ہاتھ میں دیے جائیں، مجتہد کے ہاتھ میں دیے جائیں یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں دیے جائیں. یعنی گویا زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے مستحق کو فطرہ نہ دیں بلکہ مجتہد یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں فطرہ دیں، پھر وہ ان تک پہنچائے گا. والاحوط استحبابا ان لا يدفع للفقیر اقل من ساع الا اذا اجتمع جماعۃ لا تسعهم. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ فطرے کو توڑا نہ جائے. ایک فطرہ نکالا مثلا 110 روپے فطرہ نکالا، 110 روپے کو توڑ کے مثلا 50 روپے ایک کو دے دیے 60 روپے ایک کو دے دیے، ایسا نہ کیا جائے. لیکن یہ واجب نہیں ہے، فطرہ توڑ دینا حرام نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ کیسا نہ کیا جائے. وجوز ان یؤتى الواحد اسواء، اور یہ جائز ہے کہ ایک ہی آدمی کو کئی لوگوں کا فطرہ دیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی کو ایک ہی آدمی کا فطرہ دیا جائے. اگر فرض کیجئے گھر میں 5 افراد کا فطرہ نکالا گیا ہے تو 5 افراد کا فطرہ کسی ایک مستحق کو دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی ٹھیک، اگر سربراہ غیر سید ہے اور اس نے کسی سے فطرہ لیا ہے، جی ہاں غیر سید سے فطرہ لیا ہے، تو وہ گھر میں استعمال کر سکتا ہے چاہے اس کے بیوی بچوں میں سید بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے. چنانچہ فطرہ اگر ایک آدمی کو دینا چاہے، کئی فطرے اگر ایک آدمی کو دینا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. اب آج کا آخری مسئلہ اور آخری گفتگو، یستحب تقسیم الارحام والجیران علی سائر الفقراء وینبغی الترجیب العلم والدین والفضل. کہتے ہیں کہ مستحب ہے ویسے تو کسی بھی فقیر کو، کسی بھی غریب آدمی کو فطرہ دے دیا جائے جو شرائط پر پورا اترنے والا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، آپ نے فطرہ ادا کر دیا. لیکن مستحب یہ، زیادہ ثواب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بلکہ خونی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ دار بھی نہیں، اپنے خونی رشتہ داروں کو فطرہ دیں اور اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں کو فطرہ دیں، بشرطے کہ پڑوسی شرائط پر پورے اترتے ہوں. تو خونی رشتہ داروں کو فطرہ دینا اور اپنے پڑوس والوں کو فطرہ دینا یہ زیادہ استحباب کا سبب رکھتا ہے، زیادہ ثواب کا سبب رکھتا ہے. اور ان پڑوسیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر کسی اور وجہ سے کوئی فضیلت پائی جاتی ہے، مثلا کوئی عالم ہے یا اس دین کے اعتبار سے زیادہ دین کا پابند ہے یا کوئی اور فضیلت اس میں پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے قریب رشتہ داروں میں اور اپنے پڑوس والوں میں بھی ایسے لوگوں کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے. چنانچہ پہلی ترجیح تو یہ ہو گئی کہ یا تو اپنے خونی رشتہ داروں کو دیں یا پڑوسیوں کو دیں، یہ پہلی ترجیح ہوگی. پھر اس ترجیح میں دوسری ترجیح ہے کہ ان میں اگر کوئی عالم ہے تو ان کو دیا جائے، اگر عالم نہیں ہے مگر دین کے زیادہ پابند ہیں تو ان کو دیا جائے، اور اسی طرح سے کوئی اور فضیلت ان میں پائی جاتی ہے، مثلا فرض کیجئے کہ عالم بھی نہیں ہے، دین کی فضیلت کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر ابھی نیا نیا کوئی طالب علم بنا ہے تو عالم تو نہیں ہے لیکن ایک فضیلت ہے, دینی طالب بن جانا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. چنانچہ اس فضیلت کے اعتبار سے اگر ایسے شخص کو فطرہ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل طاہرین. باوعد بلند صلوات پڑھیں.